الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ نے اپنے والد یعنی علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، یعنی علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین کون ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. سبحان اللہ، جن کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان، جنہیں خطاب ملا ثانی اثنین کا کہ دو میں کا دوسرا، جن کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمائی، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب پسند فرمایا، اور جن سے محبت، جن کی دوستی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی کہ تمام دروازے مسجد نبوی کے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، یعنی انہوں نے جو احسانات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو ان کا حسن سلوک تھا، اسلام کی راہ میں انہوں نے جو جد و جہد کی، جو قربانیاں دیں، وہ لوٹائی نہیں جا سکتی، اس کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا. لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے دروازہ کھلا رکھا جائے. ہم جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو سیریز شروع کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے سپر سٹارز ہیں، ہمارے ہیروز ہیں، ہمارے رول ماڈلز ہیں، جیسے کہ کل بھی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اگر اسلام کا عروج ہمیں دیکھنا ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا دوبارہ سے غلبہ ہو، تو ہمیں انہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیروی کرنی ہوگی، انہی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. اور تقریباً ہر اسکالر نے یہ بات کہی ہے، اور جن لوگوں نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر کتابیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں آج کے دور میں جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کو مسخ کیا گیا ہے، یعنی اس کو بالکل ہی توڑ پھوڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور زیادہ تر جو بات لائی گئی ہے لوگوں کے سامنے، وہ صرف چند نام نہاد اختلافات سامنے لائے گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بالکل ہی پیچھے ڈال دیا گیا. یا تو صوفیہ کرام کو آگے لایا جاتا ہے، یا اماموں کو آگے لایا جاتا ہے، یا پھر غیر مسلم قوموں کے لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے. آج ہمارے بچے اسکولز میں کیا پڑھ رہے ہیں، کون سی ہسٹری، کون سی تاریخ وہ لوگ پڑھ رہے ہیں، کن لوگوں کے بارے میں وہ پڑھ رہے ہیں، کن شخصیات کا ان کو انٹروڈکشن کروایا جاتا ہے. اگر نہیں کروایا جاتا تو صرف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام سے. یعنی صحابہ کرام کا تو کہیں تذکرہ آنے ہی نہیں دیا جاتا، اور اسی لیے صحابہ کرام کے تذکرات صرف صحابہ کرام کے تذکرے صرف کتابوں کی نظر ہو کر رہ گئے ہیں. آج ہمیں انہی سیرتوں کو، جو کہ زندہ جاوید نمونے تھے امت کے لیے، اور جن کی سیرت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیا، کیونکہ انہی کی وجہ سے اسلام آگے پھیلتا اور پھولتا چلا گیا. تو دو چیزیں ہیں اگر دیکھا جائے تو، کہ یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 110 سال تک رہے، 110 ہجری تک سمجھیں، اور آخری جو صحابی جنہوں نے وفات پائی وہ عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ تھے. روئے زمین پر ان صحابہ کرام جیسے دوسرے کوئی لوگ موجود نہیں تھے، یعنی اس زمین نے صحابہ کرام سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور پھر خلفائے راشدین کے بعد، یعنی یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی کی نیکی، کسی کے تقوی، یا کسی کی پاک دامنی پر اگر ہمیں اعتماد ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ آپ آج دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں جہاں آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، جہاں آپ کو نماز با جماعت ملتی ہے، جہاں آپ کو کہیں لا الہ الا اللہ کی آواز نظر آتی ہے، جہاں آپ کو ایک صاف ستھرا اسلامی معاشرہ نظر آتا ہے، یا ایمان رکھنے والے لوگ کہیں پر بھی آپ کو نظر آئیں، چاہے وہ کوئی بڑا شہر ہو، کوئی ملک ہو، چاہے وہ کوئی چھوٹی سی بستی ہو جہاں پر مسجدیں آباد ہیں، اور ان مسجدوں میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، جہاں پر علم اور ہنر رکھنے والے لوگ قال اللہ وقال رسول کی بات آگے پہنچا رہے ہیں، تو یہ سب کچھ اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جد و جہد اور محنت اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی تھے جنہوں نے یہ دین کو آج ہم تک پہنچایا، جن کی وجہ سے یہ ساری علم کی باتیں آج ہم سیکھ رہے ہیں اور سکھا پا رہے ہیں۔ تو پہلی بات ہمیں جو اعتراف کرنی چاہیے، جس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہی وہ لوگ تھے، وہ درخشاں ستارے تھے اور ہمارے محسن تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جن کا احسان ہم پر ہے۔ تو اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ہمیشہ خیر خواہی کے جذبات اور شکر کے جذبات ہمارے دلوں میں رہیں، ہم دل و جان سے ان کا ادب اور احترام کریں اور ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مزید دعا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اولادوں کے نام، اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھیں، ہمارے بچے ان کی سیرت کو پڑھنے اور جاننے والے ہوں، ان کی عظمت کو محسوس کرنے والے ہوں، ان کی محبت ہمارے بچوں کے دلوں میں اور ہمارے خود کے دلوں میں ہوں، ان کے فضائل اور مناقب ہم ان کے سامنے بیان کریں، اور ان کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ وہ سب بھی انسان تھے، اور غلطیاں تو نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، اختلافات ہم کہہ سکتے ہیں، ان کے جو آپس کے چند اختلافات تھے اس کو ہم بچوں کے سامنے نہ ہی بیان کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قرآن میں وہ دعا سکھا دی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن جو ان کے آپس کے اختلافات تھے تو وہ اسی بنا پر ختم ہو جائیں گے کہ وہ دعائیں کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہمارے ان بھائیوں کے گناہ معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے بارے میں کوئی کجی نہ رکھ، بے شک تو بہت شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان سے محبت، ان کا ادب اور احترام ہو، ان کے اس احسان کو ہم یاد رکھیں اور اس بنا پر ہمارے دل میں شکر گزاری ہو۔ دوسری بات ہے کہ ان کی جدوجہد اور ان کی محنت کے نتیجے میں جو ایک بہت بڑی جماعت تیار ہوئی تابعین اور تبع تابعین کی، ایک ایسا گروہ تیار ہوا کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور موقع فراہم کیا، اور اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی میں ان تابعین اور تبع تابعین کی سیرت کو بھی پڑھنے اور پڑھانے والے بنے، کہ ان کے جو تابناک نقوش ہیں تابعین کے، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ دیا تھا، اور کیسے انہوں نے احادیث کو یاد کیا ماشاءاللہ۔ تو جو جماعت تیار ہوئی تھی صحابہ کرام کی محنت کے نتیجے میں، وہ تابعین اور تبع تابعین کی تھی، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ تھے، جنہوں نے ہمارے دین کی مزید آبیاری کی، اور جو کام صحابہ کرام کرے تھے وہ کام پھر ان لوگوں نے تابعین اور تبع تابعین نے کیا۔ اور آج 1400 سال بعد بھی اسلام جو آج اصلی شکل و صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ دراصل صحابہ کرام اور ان کے اسٹوڈنٹس یعنی تابعین اور تبع تابعین کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ جو کام ہمارے لیے کیا، اب ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں۔ جو چیز انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے، اب ہم اس کو آگے ایز اٹ از پہنچائیں، ہم اس کو زندہ رکھیں، ہم اس کو دفن نہ کریں۔ اور ویسے بھی ہم میں سے ہر کوئی رائی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے آخرت میں۔ ہم سے ہماری رائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا یہ صحابہ کرام کی سیرت کو ہمیں زندہ رکھنا ہے، انہیں بار بار پڑھتے رہنا ہے، پڑھاتے رہنا ہے، سنتے رہنا ہے، سناتے رہنا ہے، تاکہ ان کے وہ ایمان افروز واقعات، ان کے تابناک نقوش سے ہم اپنی زندگی کو روشن کر سکیں انشاءاللہ۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا اور خراج عقیدت پیش کی تھی انہوں نے صحابہ کرام کے اس زرعی عہد کو، جو کہ بہت ہی خوبصورت دور تھا ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلِ رواں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا وسانہ خواں ہمارا۔ یعنی کیسے لوگ تھے وہ، کیسے بہادر تھے کہ دن میں جہاد کرنے والے، راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، مغرب تک ان کی آواز گونجی اور مغرب تک وہ چلے گئے، اور باطل سے دبنے والے نہیں تھے وہ لوگ، اور یہ آسمان نظارہ سو بار کر چکا ہے۔ سبحان اللہ، واقعی میں بہت صحیح بات کہی ہے۔ اور ہم اپنے آغاز کرنے سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بہت مشہور ایک کوٹیشن ہے, وہ ہم ذکر کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا. جیسے کہ جس کی بنا پر, خیر امت القرن الذی بعثت فیہم, میری امت میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن میں مجھے مبعوث کیا گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ اکرام کے بارے میں. تو اسی کے بارے میں مزید اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہر حدیث کی کتاب میں, جتنی بھی جو حدیث سے ریلیٹڈ جو چیزیں, جیسے تدوین حدیث, کمپائلیشن آف حدیث, یا پھر حفاظت حدیث, تو ان سب میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ کوٹ کیا جاتا ہے, من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فان الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا والله افضل هذه الامه وابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا اختارهم الله لصحبه نبيه واقامه دينه فاعرف لهم فضلهم واتبعوهم في اثارهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم ودينهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم. اگر کوئی کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کی پیروی کرے جو فوت ہو چکے ہیں, یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی, کیونکہ زندہ لوگوں کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. اللہ کی قسم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس امت کے افضل ترین افراد تھے. دلوں کے سچے, علم میں پختہ اور تکلف سے بے نیاز تھے. ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے مخلص جانصار کی حیثیت اور اپنے دین کی مضبوطی اور نفاذ کے لیے منتخب فرما لیا. تم ان کے شرف و فضل کے معترف رہو, انہی کے نقش قدم پر چلو, اور حتی الامکان ان کے اخلاق اور دین کو تھامے رکھو. بلا شبہ وہ صراط مستقیم پر گامزن تھے. یعنی اگر کسی کی پیروی کرنی ہے, کوئی اگر مخلص ہو سکتا ہے, کوئی جانصار ہو سکتا ہے, کوئی دین میں مضبوط ہو سکتا ہے, اور جس کے شرف و فضل کا ہر کوئی معترف ہو سکتا ہے, تو وہ صرف اور صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, اور اللہ کرے کہ ہماری سیرت, ہمارے آنے والی نسلوں کی سیرت یہی صحابہ کرام جیسی ہو جائے انشاءاللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم, یقین جانے کہ جب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے اور جب بھی سیرت پڑھائی جاتی ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ موقع دیا پڑھنے کا اور پڑھانے کا. اور جب بھی سیرت پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو ہمیشہ, چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے, ہمیشہ ہم جب بھی اللہ کے رسول کا ذکر پڑھتے ہیں, ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ آئے. تو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے, دل میں امنگ پیدا ہوتی ہے, ایک تڑپ اور ایک طلب سی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی ہم کرتے ہیں کہ ہمیں خواہش ہوتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہی سے ہم جنت میں جائیں گے, ہم کو اپنے اعمال پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں, ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہی سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. اور سب سے پہلی جو خواہش پیدا ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد, کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھیں کہ وہ کیسے تھے, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ نثار کر دیا, سب کچھ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو وہ صحابی رسول کیسے ہوں گے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت اور میری ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقے کو تھامے رکھو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی پیروی کی, ہمیں ہدایت کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں, لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر ولکن اخی و صاحبی, اگر مجھے اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا, لیکن وہ میرے بھائی اور ساتھی ہیں. سبحان اللہ, اتنا بڑا آنر ابو بکر صدیق کو دیا گیا. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں, اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر, میرے بعد ان دو شخصیات ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا. یہ تمام جو احادیث ہیں ترمذی کے ہے, ابن ماجہ, صحیح بخاری, اور سبھی کی سند صحیح ہے. پھر آپ کی عظمت کی گواہی عمر رضی اللہ عنہ اس طرح سے دیتے ہیں, انت سیدنا و خیرنا و احبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمارے سردار, ہم میں سے بہتر, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز ہیں. اور جیسے کہ پہلے آپ لوگوں سے بتایا سب سے شروع میں, کہ جب محمد بن حنفیہ نے پوچھا تھا, جو کہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, کہ سب سے زیادہ افضل کون ہیں, تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اگر ہم ان کے فضائل بیان کرنا چاہیں تو ہمیں کئی دن گزر جائیں, لیکن ان کے فضائل ختم نہ ہوں. کوئی موقع ایسا نہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ ہوں. ہر وقت وہ آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے, اور آپ کو کبھی انہوں نے تنہا نہیں چھوڑا، آپ کی ہر طرح سے خدمت کی اور آپ سے محبت میں وہ سب سے پیش پیش تھے۔ جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس کا وہ پورے عملی نمونہ تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ واقعی میں ان کو سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اور عزیز تھے، اس سے بڑھ کر اور کیا ان کی ہم بات بیان کریں۔ جن کے بارے میں ابن دغینہ نے کہا تھا، انک تکسب المعدوم و تسل الرحم و تحمل الکل و تقر الضیف و تعین علی نوائب الحق۔ اور سیم یہی جملے آپ دیکھیں، آپ خود سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ جملے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تھے وہی کے بعد، تو کس نے یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائے تھے؟ اور یہی جملے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن دغینہ کہتا ہے، آپ محتاج لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندہ اور غریب لوگوں کے قرض کے اور دوسرے بوجھ اپنے سر لے لیتے ہیں، اور حق کی راہ میں پیش آنے والے مصائب میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک غیر مسلم کی گواہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو انہی اوصاف سے متصف کر رہا ہے یا انہی اوصاف کا حامل قرار دے رہا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ تو آپ دیکھیے، دوستی تو انہی لوگوں سے ہوتی ہے نا جن کی تمام پسند ناپسند سملر ہو، ایک جیسی پسند ناپسند ہو، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اصل نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا تھا، کسی کو یاد ہوگا؟ مجھے لگتا ہے ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصلی نام یاد ہو۔ ان کا نام ویسے تو عبد الکعبہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کر کے عبداللہ رکھا۔ ان کے والد ابو قحافہ ان کی کنیت تھی، لیکن عثمان بن عامر، یعنی عثمان ان کے والد کا نام تھا اور ابو قحافہ ان کی کنیت تھی۔ تو ابو بکر لقب ہے، نام عبد الکعبہ، عبداللہ ان کا نام رکھا گیا بعد میں، عثمان ان کے والد کا نام تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ نام دراصل آپ نے رکھا تھا۔ سکس جنریشن میں جا کر آپ کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ قریشی تھے اور قریشی میں بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے، یعنی جو قبیلہ تھا، یعنی قریش کا جو سب ٹرائب کہیں گے جس کو آپ، مین قبیلہ تو قریش تھا لیکن اس کے جو سب ٹرائبز تھے اس میں بنو تیم، جو کہ بہت زیادہ کوئی مشہور لوگ نہیں تھے، تو بنو تیم سے تعلق تھا، بچپن ہی سے ابو بکر کے نام سے مشہور تھے۔ اور ابو بکر کے بارے میں جو ہمیں بات ملتی ہے کہ ابو بکر، دراصل یہ نام بہت ہی مشہور تھا اس زمانے میں، عرب کے ہاں بچوں کو بکر کے نام سے موسوم کرنا عام رواج تھا، جیسے کہ ہمارے یہاں پر ہم منا ننا جیسا یا اس طرح کے نام رکھ دیتے ہیں، تو بکر یہ بہت مشہور نام تھا۔ بکر کے معنی ہوتے ہیں نوجوان اونٹ، اور اس کی جمع ابکر ہے۔ تو ابو بکر، حالانکہ آپ کے کوئی بیٹے کا نام بکر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اسی کنیت سے اور اسی نام سے یا اسی لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اور اسی طرح سے آپ کے جو والد تھے ابو قحافہ، ان کے بھی کوئی بیٹے کا نام ابو قحافہ نہیں تھا، لیکن ان کو بھی ابو قحافہ ان کی کنیت سے وہ مشہور رہے، حالانکہ ان کا نام عثمان تھا۔ اور آخر کار ان کے والد بھی مسلمان ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مختلف القاب ہیں، ایک عتیق ہے، اور یہ لقب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ایک رائے یہ پائی جاتی ہے اور یہ حدیث سے ثابت بھی ہے، اور ایک اور رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ عتیق دراصل آپ کی والدہ نے آپ کو یہ لقب دیا تھا۔ دو حدیثیں دراصل آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، ایک ہے صحیح ابن حبان کی جو کہ صحیح ہے، اور ایک ہے ترمذی کی جو کہ تھوڑی ضعیف حدیث ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیں ملتا ہے، انت عتیق اللہ من النار، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمایا ہے، اور یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اسی بنا پر آپ کا لقب عتیق ہو گیا، عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ اور ایک اور روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، انت عتیق اللہ من النار، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمایا ہے۔ اسی دن سے آپ عتیق کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ تو ترمذی والی تھوڑی سی ضعیف ہے، لیکن جو صحیح ابن حبان ہے وہ صحیح حدیث ہے۔ بہرحال جو ریزن اسکالرز بتاتے ہیں اس کے بارے میں کہ آپ کا لقب عتیق کیوں پڑا، تو اس کے دو تین ریزن بتائے گئے ہیں، مختلف آراء ہمیں ملتی ہیں۔ آپ کو یہ لقب حسن و جمال کی بدولت یا قدیم، یعنی آپ خیر و خوبی میں پہلے سے آگے تھے، اس کی بنا پر ملا، یا جہنم سے آزادی کے سبب۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھی، ان کے ہاں کوئی اولاد زندہ نہ رہتی تھی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اسے موت سے آزاد اور میرے لیے سلامت رکھ، تو اس کی بنا پر بھی آپ کا لقب عتیق پڑ گیا۔ بہرحال یہ تمام آراء درست ہو سکتی ہیں۔ ویسے حدیث میں تو ہے ہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو انت عتیق اللہ من النار کہا تھا، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے، ابھی ہم ان کے حلیے کے بارے میں پڑھیں گے، حسن صورت اور حسن سیرت دونوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز رکھا تھا۔ ہمیشہ ہم جانتے ہیں کہ خیر و بھلائی میں سبقت لے جانے والے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت بھی دے دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے آزاد کر رکھا ہے، سبحان اللہ۔ پھر ان کا جو ہم نسب دیکھتے ہیں، عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر القرشی تیمی۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ چھٹی پشت پر جا کر آپ کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، سکس جنریشن میں جا کر ملتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرا لقب جو آپ کا جو سب سے زیادہ مشہور ہو، اور اسی لقب سے آپ زیادہ مشہور ہے، الصدیق۔ یہ لقب بھی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، یہ سب احد پہاڑ پر تھے، تو کہا جاتا ہے کہ احد پہاڑ ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسبت احدن فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اے احد پر سکون ہو جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور روایت ملتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی، جو معراج کا بہت مشہور واقعہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سیرت میں ہم نے پڑھا تھا، اور یہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے، سیرت ابن ہشام میں بھی یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے، اور بھی بہت جگہ سیرت کی کتابوں میں یہ بات ہمیں ملتی ہے، اور کچھ احادیث میں بھی ملتی ہے بات، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں کی سیر کرائی گئی، تو کچھ لوگ جو پہلے ایمان لا چکے تھے، کچھ تو ایمان میں ڈاواڈول ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے آ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، اپنے ساتھی کی خیر لیجئے، ان کا خیال ہے کہ ایک ہی رات میں وہ بیت المقدس کی سیر کر کے آئے ہیں۔ یعنی یہ اس وقت امپاسیبل بات تھی واقعی میں ان لوگوں کے لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ وحی پر ایمان رکھتے تھے، جن کو وحی پر یقین تھا، ان کے لیے یہ بات کوئی غیر معمولی نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس گئے، اور بیت المقدس سے آسمانوں پر گئے، اور تمام آسمانوں کی سیر کر کے واپس مکہ آ گئے، سبحان اللہ۔ یہی تو ایک معجزہ ہے، میریکل ہے۔ تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ کے ساتھی ایسا کہہ رہے ہیں اور آپ ان کی خیر منائیے، تو ابوبکر نے پوچھا، وقت قال ذلک، کیا واقعی آپ نے یہ بات فرمائی ہے؟ یعنی آپ، انہوں نے تصدیق کی پہلے کہ واقعی میں اللہ کے رسول نے کہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے۔ تب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے، لئن قال ذلک فقد صدق، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے تو بالکل سچ ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا واقعی آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ یعنی وہ ایک رات میں بیت المقدس بھی چلے گئے اور واپس بھی آئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، نعم، انی لا اصدقہ فیما ہوا ابعد من ذلک، اصدقہ بخبر السماء فی غدوتی او روحتی، مجھے اس بات کی تصدیق کرنے میں کوئی آر نہیں، بلکہ میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ایمان رکھتا ہوں، یعنی میں تو اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ جب ایک فرشتہ آسمانوں سے وحی لے کر ان کے پاس آتا ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا جائے؟ جب فرشتہ اوپر سے آپ کے پاس آ سکتا ہے وحی لے کر، تو آپ کیوں نہیں آسمانوں پر جا سکتے؟ جب آپ کے پاس صبح اور شام آسمان کی خبریں آتی ہیں، تو آپ کو کیوں نہیں ادھر لے جایا جا سکتا؟ اور اسی بنا پر، یعنی اس شدت کے ساتھ جو آپ نے تصدیق کی تھی، اس کی بنا پر ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اور اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ یہ لقب صرف اور صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ہی تھا، اور آپ اس میں سبقت لے گئے، اور آپ ہمیشہ صداقت کے پیکر بنے رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت اگر ہم دیکھیں، تو زمانے جاہلیت میں بھی وہ ویسے ہی نیک اور اچھے اخلاق کے مالک تھے، ان کے اندر شر اور فساد نہیں تھا، جھوٹ کبھی ان سے بولا نہیں گیا، اور اسی بنا پر صدیق جیسے عالی لقب سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا۔ پھر ایک اور لقب ہے ان کا صاحب، یہ لقب بھی بہت مشہور ہے، کیونکہ وہ غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جیسے کہ قرآن میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اسی بنا پر صاحب بھی ان کا لقب پڑھا۔ اور ما ظنک یا ابوبکر باثنین اللہ ثالثہما، کہ اے ابوبکر، ایسے دو افراد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ جب یاد ہوگا آپ کو کہ غار میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہو گئے کہ اے اللہ کے رسول، اگر ان لوگوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو وہ ہمیں پالیں گے۔ تب اللہ کے رسول نے ان کی ڈھارس بنائی تھی کہ تم کیا خیال کرتے ہو کہ وہ دو لوگ جن کا تیسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے؟ پھر ایک اور لقب ان کا مشہور ہے، اتقا، اور قرآن میں جیسے آتے ہیں، وسیجنبہ الاتقا، اور بڑا متقی اس بھڑکتی ہوئی آگ سے ضرور دور رکھا جائے گا۔ یعنی وہ جو مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے اور بعض لوگوں سے پتہ چلتا ہے بعض روایت سے کہ یہ بھی انہی کا لقب تھا، یعنی بہت زیادہ تقویٰ کرنے والے، بہت زیادہ ڈرنے والے، اور چونکہ ان کے مزاج میں بہت نرم دلی تھی اور بہت آہوزاری کرنے والے تھے، بہت زیادہ شفقت اور رحمت سے پیش آتے تھے، اس لیے ان کو اواہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی ولادت کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ عام الفیل سے کتنی مدت بعد ان کی پیدائش ہوئی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اسی سال پیدا ہوئے تھے جو عام الفیل والا سال تھا، لیکن یہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ شاید 2.5 ایئر یا 2 سال اس کے بعد وہ پیدا ہوئے۔ ان کا حلیہ مبارک جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سفید رنگت تھی، چست اور نحیف بدن کے مالک تھے، یعنی بہت زیادہ دبلے پتلے تھے۔ قیس بن ابی حازم کا بیان ہے کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ چست اور نحیف جسم اور سفید رنگت والے آدمی تھے۔ اور دوسرے سیرت نگاروں نے جو ان کا حلیہ بیان کیا ہے کہ آپ سفید زردی مائل رنگت، خوبصورت قد و قامت، نازک بدن، جھکتی ہوئی کمر، پتلے چہرے، چھوٹی آنکھوں، اٹھے ہوئے بانسے اور تنگ نتنوں والی ناک، پتلی پنڈلیوں، مضبوط رانوں اور ابری ہوئی پیشانی کے مالک تھے۔ آپ کی انگلیوں کے جوڑ نمایاں تھے، آپ اپنے سفید بالوں اور داڑھی کو مہندی سے رنگ دیتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم پر زیادہ گوشت نہیں تھا، اسی بنا پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی کچھ آپس میں تیز بات چیت ہو گئی اور وہ دوڑے دوڑے پریشان حال آنے لگے اور ان کا تہبند نیچے گھسرتا جا رہا تھا، تب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے صاحب کو دیکھو کس طرح سے پریشان حال آ رہے ہیں اور تہبند ان کا گھسرتا جا رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو کنبہ اور خاندان تھا یا قبیلہ، کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے ان کا نام عثمان بن عامر تھا اور کنیت ان کی ابو قحافہ تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی 8 ہجری میں انہیں اپنے ساتھ لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا، چونکہ وہ بہت بزرگ، کہا جاتا ہے کہ تقریباً 90 اور 100 کے بیچ میں تھے، یعنی اتنے زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی اور بالکل ہر چیز ان کے چہرے اور بال ہر چیز سفید ہو چکی تھی، ایون بھویں بھی ان کی سفید ہو چکی تھی، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت سے نوازا اور مسلمان ہوئے۔ جس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر آئے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ یا ابا بکر هل ترکته حتى ناتیہ، اے ابو بکر آپ انہیں رہنے دیتے، ہم خود ہی ان کے پاس چلے آتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہوا اول ان یاتیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول انہی کا حق بنتا تھا کہ آپ کے پاس آئیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ادب اور لحاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے بڑوں کا ادب اور لحاظ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم چلے جاتے، تم کیوں ان کو لے کر آئے، اتنے بوڑھے جو ہیں یہ۔ اور جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ادب سکھایا گیا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعقر کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش نہ آئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد نے جب اسلام قبول کیا، اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے زیادہ خوشی ہوتی کہ میرے والد کی جگہ یا میرے والد کے برابر اس وقت ابو طالب ہوتے، تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی آپ کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، کیسے ان کو ہر چیز اپنے آپ سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی عزیز، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی ان کو کتنی عزیز تھی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خواہش تھی کہ ابو طالب اسلام قبول کر لیتے۔ تو بہرحال یہاں پر بھی انہوں نے ترجیح دی آپ کو اور آپ کے چچا کو۔ ان کی جو والدہ تھی ام الخیر، ان کی کنیت تھی، اور جو نام تھا ان کا سلمہ بنت صخر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم، اور کنیت ام الخیر تھی، اور یہ شروع میں ہی مسلمان ہو گئی تھی الحمدللہ، اور بہت ہی بے باک خطیب یہ کہلاتی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بہت زیادہ مارا گیا، ہم آگے وہ واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں اس کی تفصیل دیکھ لیں گے، تو وہاں ان کی والدہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ہم کو مل جائے گا۔ پھر بیویاں ہم دیکھتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، اور ایک بیوی ان کی قتیلہ بنت عبد العزا، یہ اسلام کے بارے میں ان کے اختلاف ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا نہیں کیا تھا، ان کو زمانے جاہلیت ہی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی تھی۔ ان سے 2 بچے تھے، ایک عبداللہ اور ایک اسما، اسما بنت ابی بکر، یہ دونوں بہن بھائی یہ پہلی بیوی کی اولاد تھے جن کا نام قتیلہ بنت عبد العزا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ کس قدر جو مسلمان تھے، یعنی اسما رضی اللہ عنہا کی غیرت اور اسلام سے ان کے تعلق کا ہم کو یہاں پر ادراک ہوتا ہے کہ جب ایک موقع پر ان کی یہ والدہ جو کہ نان مسلم تھیں وہ آئیں اور وہ کچھ تحفے تحائف لے کر آئی تھیں اپنی بیٹی کے لیے، تو یہ اسما رضی اللہ عنہا نے گھر میں داخل ہونے سے ان کو منع کر دیا، یعنی روک دیا، اور جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوا نہیں لیا کہ اے اللہ کے رسول میری والدہ آئی ہیں، اب میں کیا کروں اور وہ نان مسلم ہیں، اور کیا ان کے تحفے مجھے قبول کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، تو اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، لَيَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہیں روکتا جو تم سے دین پر نہیں لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان سے انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی والدہ کو اندر آنے دیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ دوسری جو بیوی ہمیں ملتی ہے ان کی ام رومان بنت عامر، اور یہ ام رومان جس وقت اسلام قبول کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ ان کے گھر ہی میں تھی، نکاح میں تھی، اور ان سے بھی دو بچے ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عائشہ بنت ابی بکر۔ تو ٹوٹل 6 بچے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ قتیلہ بنت عبد العزہ سے 2 بچے، ایک اسماء بنت ابی بکر اور ایک عبداللہ، ام رومان سے عائشہ رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر، اور عائشہ رضی اللہ عنہ حالت اسلام میں ہی پیدا ہوئی، یعنی جس وقت دونوں شوہر اور بیوی نے اسلام قبول کر لیا تھا اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ ام رومان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شروع میں ہی مسلمان ہو گئی تھی، مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی اور 6 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ تیسری بیوی اسما بنت امیس بن معبود بن حارث، آپ کو یاد ہوگا سیرت میں ہم نے پڑھا تھا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو یہ اسما بنت امیس جعفر بن ابی طالب کی بیوی تھی، بہت مشہور تھی، بہت بولڈ تھی ماشاءاللہ، اور جب جعفر بن ابی طالب کا انتقال ہوا اس کے بعد ان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، تقریباً جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر 60 یا 61 ہوگی، اور ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، چونکہ پھر 2 سال کے بعد ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو محمد بن ابی بکر یہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے اسی حالت میں حج کا احرام باندھا تھا۔ احادیث میں ہم کو بہت سارے فقہی مسائل کا اس سے حل ملتا ہے۔ تو یہ اسما بنت امیس سے جو بیٹا پیدا ہوا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، وہ محمد بن ابی بکر تھے، جن کی پرورش بعد میں علی رضی اللہ عنہ نے کی، کیونکہ اسما بنت امیس نے پھر بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اسما بنت امیس نے علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تھا، تو علی رضی اللہ عنہ نے پھر محمد بن ابی بکر کی پرورش کی۔ اور چوتھی بیوی حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابی زہر الانصاریہ تھی، یہ مقام سخ یعنی جو اوالی مدینہ ہے وہاں پر آپ نے اپنی ان بیوی کو رکھا تھا، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے بعد اپنی دونوں بہنوں کا خیال رکھنا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ میں تو اپنی ایک ہی بہن کو جانتی ہوں، یعنی اسما بنت ابی بکر کو، تو کہنے لگے کہ مجھے امید ہے، اس وقت یہ حبیبہ بنت خارجہ یہ پیگنینٹ تھی، تو مجھے امید ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ مجھے بیٹی پیدا ہوگی، یعنی جو بھی کچھ بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکی ہوگی، اور بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خیال کے مطابق آپ کی وفات کے بعد لڑکی ہی پیدا ہوئی، جن کا نام ام کلثوم تھا، اور ان سے طلحہ بن عبید اللہ نے شادی کی ام کلثوم سے۔ تو بہرحال یہ 4 آپ کی بیویاں تھیں، اور یہ 4 بیویوں سے 6 بچے تھے، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ آپ کے پورے گھر نے اسلام قبول کیا، اور ایک جو خاص بات ہمیں ملتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کی، جو تقریباً ہر اسکالر نے لکھی ہے، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خاندان اتنا مبارک تھا کہ ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے نوازا، اسلام کی نعمت سے نوازا۔ پھر علماء کرام کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے کے علاوہ کسی کو بھی یہ، یعنی یہ ان کے مطلب ایک سمجھے یونیک کوالٹی تھی، یا ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص یہ توفیق دی کہ ان کے خاندان کے نسل در نسل 4 لوگ، یعنی 4 پشتیں ان کی ایسی ہیں جنہیں صحابہ کا درجہ حاصل ہوا، صحابیت کا شرف حاصل ہوا، اور یہ صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کو ہی حاصل ہوا، جیسے عبداللہ بن زبیر، ان کی والدہ اسما بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ۔ تو یہ 4 لوگ صحابہ کے رتبے پر فائز تھے، یعنی جنہوں نے یہ شرف حاصل کیا، اور ان کے علاوہ کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو کردار تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک ان کے بارے میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بتوں کے آگے جھکے نہیں۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد مجھے وہاں لے کے گئے جہاں بت تھے، اور مجھ سے کہا بتوں کے آگے کچھ جھکنے کے لیے، یا بتوں کی جو چیزیں تھیں جو پوجا وغیرہ کی وہ کھانے کے لیے، میں ان چیزوں کو وہیں ڈال کر واپس آ گئے، اور میں نے کہا کہ یہ تو نادانی اور بے وقوفی ہے بتوں کے آگے جھکنا۔ اسی بنا پر پہلے سے قوم میں آپ کی بہت زیادہ عزت تھی، اور آپ کو بہت اچھے اخلاق کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ ایک اور خوبی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کہ وہ علم انساب میں ماہر تھے، یعنی علم انصاب نصب کو کہتے ہیں، یعنی نصب کا نصب کی جمع انصاب ہے، یعنی اخبار عرب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ اس کے اتنے بڑے عالم تھے وہ کہ اس فن میں ان کی مہارت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ عقیل بن ابی طالب جو کہ ماہرین علم انصاب مانے جاتے ہیں ان کے بھی استاد تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابا بکر ان عالم قریش بھی انصابیہ، ابو بکر قریش کے انصاب کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، سبحان اللہ، یعنی ان کا حافظہ بہت تیز ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ آپ کی سیرت کی خود ابن دغینہ نے جو تعریف کی تھی کہ آپ محتاج لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، تو یہ جو جملے ہیں دراصل وہ ابو بکر صدیق کے فضائل کو ظاہر کرتے ہیں۔ عہد جاہلیت میں بھی انہوں نے شراب نوشی سے پرہیز کیا، وہ خود کہتے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کبھی جاہلیت میں شراب پی تھی، تو انہوں نے جواب دیا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں ایسا، تو کہا کنت اسون اردی و احفظ مروعتی فان من شرب الخمر کان مدین فی اردہ و مروعتہ، میں اپنی عزت اور اخلاق کو پراگندہ ہونے سے بچاتا تھا، جو انسان شراب پیتا ہے اس کی عزت اور اخلاق ضائع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ جاہلیت میں بھی، زمانے جاہلیت میں ان کی سوچ کتنی اچھی تھی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا صدق ابو بکرین، صدق ابو بکرین، ابو بکر نے سچ کہا ہے، ابو بکر نے سچ کہا ہے، سبحان اللہ۔ پھر بتوں کی پوجا سے ہمیشہ انہوں نے بیزاری ظاہر کی، وہ خود کہتے کہ میں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، جب میں بالغ ہوا تو میرے والد ابو قحافہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بت قدے میں لے گئے اور کہا یہ عظمت اور رفت کے مالک تمہارے معبود ہیں، پھر وہ مجھے وہیں اکیلے چھوڑ کر چلے گئے، میں نے ایک بت کے قریب ہو کر کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، مجھے ستر پوشی کے لیے کپڑا دو، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر میں نے اسے ایک پتھر مارا جس سے وہ منہ کے بل گر پڑا۔ آپ دیکھیں کہ کیسے، یعنی کیا صفات تھی ان کے اندر، سبحان اللہ، یعنی جو رسولوں کی صفات ہوتی ہیں، جو نبیوں کی صفات تھی، کوالٹیز تھی، بے شک یہ انسان تھے، نبی کے درجے کو تو نہیں پا سکتے، لیکن جو کوالٹیز نبیوں میں ہوتی تھی وہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی تھی۔ تو بہت زیادہ عقل مند تھے، ماشاء اللہ، ذہین تھے، فتین تھے، اور بہت زیادہ فہم و فراست والے تھے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، جو جاہلیت میں خیر و خوبی کے مالک تھے وہی اسلام میں بھی خیر و بھلائی کے پیکر ہیں، بشرطے کہ وہ دین کا فہم حاصل کریں۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذاتی خصوصیات تھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسلام قبول اسلام کا ان کا جو واقعہ تھا، اور پھر اس سلسلے میں ان کو کس قدر مارا گیا، کیسی انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں، اور پھر کس طرح سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی سے حق کی تلاش تھی، اسی لیے وہ کبھی بتوں کے آگے جھکے نہیں، کبھی انہوں نے شراب نہیں پی، اور نہ ہی بتوں پر ان کو یقین تھا، اور جب ان کی تلاش جستجو، دراصل جو لوگ حق کی تلاش میں رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور انہیں اس سے نوازتا ہے، ہدایت سے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں بھی ایک تو وہ شخص تھے جو کہ انجیل لکھا کرتے تھے عبرانی زبان میں، جن کے پاس خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو لے کر گئی تھی، ورقہ بن نوفل، وہ بھی شرک سے بیزار تھے، اسی لیے انہوں نے کرسچینٹی قبول کر لی تھی۔ دوسرا جو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ زید بن عمر بن نفیل، یہ ایک اکیلی امت سے اٹھائے جائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ دراصل پورا گھوم کر آئے تھے، عرب کا علاقہ یا باہر کا علاقہ بھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ صحیح دین کہاں ہے۔ سب جگہ سے واپس آ کر انہوں نے آخرکار اعلان کیا تھا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں اور میں تمام ادیان سے بیزار ہوں، کیونکہ ان میں سب میں ملاوٹ ہے۔ اور یہ کعبۃ اللہ کے پاس طواف کرتے رہتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو طریقے تھے عبادت کے، تو وہ مجھے سکھا دے یا بتا دے۔ ایک اور ہمیں نام ملتا ہے، امیہ بن ابی سلط کا ذکر ہم کو ملتا ہے، یہ شخص قبیلہ ثقیف کا تھا، طائف کا رہنے والا تھا، اور یہ بھی دراصل بتوں سے بیزار تھا۔ تو ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں جب کعبۃ اللہ کے سامنے تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ دونوں لوگ طواف کر رہے ہیں، اور آپس میں وہ لوگ بات چیت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کے حقیقی ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے سوا سب ادیان قیامت کے دن بے فائدہ اور بیکار ہوں گے، یہ اشعار ان لوگوں نے پڑھے۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ میں ان کی باتیں غور سے سننے لگا، پھر وہ لوگ باتیں کرنے لگے کہ جس نبی کا انتظار ہے ہم میں سے ہوگا یا تم میں سے ہوگا، یعنی یہ دونوں باتیں کر رہے تھے، امیہ بن ابی سلط اور زید بن عمر بن نفیل۔ تو جب وہ دونوں آپس میں بات چیت کرنے لگے، اور شروعات اس طرح سے تھی کہ اے بھلائی کے طالب صبح کیسے کی، انہوں نے جواب دیا کہ خیر و سلامتی سے۔ امیہ کہنے لگا کیا خیر و بھلائی کو پا لیا، جواب دیا کہ نہیں۔ پھر امیہ بن ابی سلط نے جو اشعار پڑھے کہ جس دین کہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے حقیقی دین کی، وہی دین صحیح ہے، باقی سب بیکار ہیں۔ تو وہ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ جس نبی کا انتظار ہے وہ ہم میں سے ہوگا یا تم میں سے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے کسی نبی کے انتظار یا اس کے مبعوث ہونے کا کوئی علم نہیں تھا، میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا، وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتے اور غور و فکر میں مشغول رہتے تھے، میں نے انہیں اپنی بات سنائی تو کہنے لگے اے بھتیجے، ہم اہل کتاب اور اہل علم لوگ ہیں، میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ جس نبی کا انتظار ہے وہ عربوں میں بہترین نسب والا ہوگا، میں انصاف کا علم رکھتا ہوں اور تمہاری قوم بہترین نسب کی حامل ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ نبی کیا کہے گا، وہ بتانے لگے کہ وہ وحی کے مطابق ہی کہے گا، ہاں یہ بتا دوں کہ وہ نہ ظلم کرے گا اور نہ اس پر ظلم ہوگا، نہ وہ کسی ظالمانہ معاملات میں شرکت کرے گا۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی یعنی آپ مبعوث کیے گئے تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کیونکہ وہ حق کی تلاش میں تھے ان کو نبی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا اسی لیے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے جا کر نبی کے بارے میں پوچھا تو ان کو انتظار ہی تھا اور آخرکار جیسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بارے میں بتایا وہ فوراً ایمان لے آئے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بغیر کسی سوچے سمجھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی آپ سے سامنے دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کی آپ نے اسلام قبول کر لیا جیسے کہ جو واقعہ ہم کو ملتا ہے دلائل نبویہ میں بحقی کی جو روایت ہم کو ملتی ہے جتنے بھی جو واقعات ہیں سیرت ابن ہشام سے ہے اور اس سیرت میں سب سے زیادہ اوتھینٹک وہی مانی جاتی ہے یا پھر سعد طبقات ابن سعد تو اس میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے انی رسول اللہ و نبیہ بعثنی اللہ وحدہ لا شریک لہ ولتعبد غیرہ والموالاۃ علی طاعتہ میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے میں تمہیں اللہ کی طرف سے اچھی دعوت دیتا ہوں اللہ کی قسم یہ دین حق ہے ابو بکر میں تمہیں اس ذات کی طرف بلاتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اسی کی اطاعت پر قائم رہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سنتے ہی فوراً میرا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ سے حمایت کا وعدہ کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق واسانی بنفسہ ومالہ فہل انتم تارکو الی صاحبی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تم نے کہا کہ تو جھوٹ کہتا ہے جبکہ ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں اور اس نے جان و مال سے میرا ساتھ دیا تو کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو اذیت دینے سے باز آ سکتے ہو سبحان اللہ یعنی ہر جگہ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف ملتی ہے یہاں تک کہ جو واقعات ہے اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے آپ دیکھیں آج ہم رونا لگائے ہوئے ہیں نا ہم نے ایک ہی جملے کو اپنا لیا ہے کہ کیا کرے ماحول ہی ایسا ہے کیا کرے ہر طرف اسی طرح سے لوٹ کھسوٹ اور بے راہ روی عام ہے کیا کریں ہمارے بچے کہاں جائیں ہم کیا کریں وقت ہی نہیں ملتا وقت کی کمی ہے ماحول خراب ہے لوگ ایسے ہیں لوگ دھوکہ دینے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب لوگ اگر خرابی میں مبتلا ہے تو کیا ہم بھی اسی خرابی میں مبتلا ہو جائیں ہم بھی اسی ریلے کے ساتھ بہنے والے بن جائیں خس و خاشاک کے تنکوں کی طرح جن کی کوئی وقت نہیں ہے یعنی حالات کتنے بھی ناسازگار ہوں حالات کتنے بھی خراب ہوں جھوٹ کا بازار گرم ہی کیوں نہ ہو رشوت اور یہ سارے جتنے بھی خرافات ہیں وہ عام ہی کیوں نہ ہو جائیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دیا ہے ہم اس ریلے کے ساتھ بہنے والے نہیں ہو سکتے ہمیں ہر حال میں اپنے ایمان پر جمے رہنا ہے جب زمانے جاہلیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اچھے اخلاق پر قائم رہ سکتے ہیں بتوں کی گندگی سے دور رہ سکتے ہیں شراب کی قباحت سے دور رہ سکتے ہیں تو آج کے دور میں ہم مسلمان کیوں نہیں رہ سکتے جبکہ ہم کو سب کو معلوم ہے کہ تمام چیزیں شرک بت پرستی بدعات خرافات گناہ کے کام یہ سب انسان کو جہنم میں ڈھکیلنے والے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا ابو بکر نے سچ کہا پھر تم سب لوگوں نے میرا انکار کیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انہوں نے اپنا مال اللہ کے رسول پر خرچ کیا اسلام کی خاطر جو لوگ تکلیفیں اٹھا رہے تھے تو ان کو آزاد کرنے میں یعنی جو غلام طبقہ تھا ان کو آزاد کرنے میں اپنا مال خرچ کیا تو دیکھا جائے تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حق ہے یعنی سب سے جو خیر الناس سب سے افضل انسان کون ہے تو وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو واقعی میں جو علی رضی اللہ عنہ کی بات تھی وہ واقعی میں سچ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل سب سے اچھے دوسری چیز جو ہمیں ملتی ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت جیسے ہی ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا اسی وقت سے آپ دیکھیں کہ وہ اس کی دعوت میں لگ گئے یعنی کس قدر ان کو اس بات کی فکر تھی کہ جو خیر میں نے اپنائی ہے وہ خیر میں دوسروں تک پہنچا دوں اور ون بائی ون یعنی عشرہ مبشرہ میں سے پانچ یا چھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے اور جتنے بھی جو غلام طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان سب کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا خود کا مال دے کر آزاد کروایا تو کتنے لوگ ہیں شروع کے جو 35 لوگ ہیں اس میں زیادہ تر یعنی میجورٹی انہی لوگوں کی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے مسلمان ہوئے اور ان میں جو سب سے مین افراد کا ہمیں ذکر ملتا ہے زبیر بن عوام عثمان بن عفان طلحہ بن عبید اللہ سعد بن ابی وقاص عثمان بن مزعون ابو عبیدہ بن جرہ عبد الرحمن بن عوف ابو سلمہ بن عبد الاسد ارقم بن ابی ارقم یہ تمام لوگ رضی اللہ عنہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے اسلام کی طرف مائل ہوئے سبحان اللہ یعنی جو ہراول دستے تھے دین اسلام کو فالو کرنے والے یا اسلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے وہ تقریباً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہی اسلام کی طرف راغب ہوئے پھر سب سے بڑھ کر جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے، آپ کی بیوی، آپ کی والدہ، آپ کے بچے، اور پھر آخر میں آپ کے والد، سب کے سب الحمدللہ مسلمان ہو گئے. ایون آپ کے غلام جو عامر بن فہیرہ تھے رضی اللہ عنہ، وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور ہم سب جانتے کہ ہجرت کے سفر میں کس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پورے خاندان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. ان کی بیٹیاں، ان کی بیوی، ان کے بچے بیٹے اور ان کے غلام اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب کے سب شامل تھے ہجرت کے سفر میں مدد کرنے کے لیے. پھر جب کہا جاتا ہے کہ 35 لوگ یا 38 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس زمانے میں لوگ ارقم بن ابی ارقم کا جو گھر تھا دار ارقم، وہ مسلمانوں نے اپنی جائے پناہ بنا لی تھی، اور وہیں مل کر یہ لوگ اسلام کے بارے میں یا جو بھی آگے کچھ کرنا ہوتا تو اس کے بارے میں بات چیت کرتے تھے. تو وہاں بیٹھ کر ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب وقت آگے ہے کہ ہم علل اعلان اس دین کی تبلیغ کریں، یہ علل اعلان جا کر بتا دے کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پسو پیش میں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک اللہ تعالی کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اصرار کیا کہ اللہ کے رسول اسلام کا یا اس کی دعوت کا اعلان کر دیجئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا ابو بکر ان قلیل، اے ابو بکر ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے، مسجد حرام کی طرف چلنے لگے، اور ہر مسلمان یعنی جو مسلمان تھے جتنے لوگ ہوئے تھے وہ وہاں پر داخل ہوئے کعبۃ اللہ کے پاس. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر تشریف رکھتے تھے. اسی بنا پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسلام کا پہلا خطیب اور پہلے بے باک انداز میں اسلام کا اعلان کرنے والا مانا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بات کا اعلان کیا، لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ مارا. کہا جاتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ آپ پر پل پڑا، اس نے آپ کے چہرے کو شدید ضربیں لگائیں. کہا جاتا ہے کہ اپنے دونوں جوتے ہاتھ میں لیے اور اس دونوں جوتوں کو لے کر آپ کے چہرے پر مارنے لگا. اس کا دیکھا دیکھی تمام دوسرے لوگ مشرکین اٹھے اور انہوں نے بھی ابو بکر صدیق کو مارا. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اپنے پیروں سے روندا اور اپنے جوتوں سے آپ کے چہرے پر وہ لوگ کھڑے ہو گئے. تو آپ کا پورا چہرہ، چہرے سے لے کر پیر کا آخری حصہ تک، سب زخموں سے چور چور ہو گیا. مشرقین کو لگا کہ انہوں نے مار دیا ہے، یعنی ان کی موت ہو گئی، تب وہ چھوڑ کر چلے گئے. اتنے میں بنو تیم کو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق کو لوگ اس طرح سے مار رہے ہیں، تو پورے قبیلے کے افراد آ گئے، ان کو اٹھا کر لے کر گئے. ان کے والد ابو قحافہ اس وقت کہنے لگے کہ اگر اللہ کی قسم ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دوں گا. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو قبائلی حمیت بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت ان کو معلوم تھا کہ ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ خود شرک میں ملوث تھے، یعنی شرک کے اس وقت وہ عادی تھے، لیکن قبیلہ پرستی کی بنا پر وہ اپنے بیٹے کی حمایت میں بولنے لگے. تو ایک طرح سے یہ قبیلہ پرستی نے کچھ فائدہ بھی دیا اس وقت شروع میں، کیونکہ یہ قبیلہ پرستی ہی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا گیا. اگر یہ قبیلہ سسٹم نہ ہوتا تو اس وقت اللہ کے رسول کو ان کو مارنے میں کوئی حرج نہ ہوتا تھا. لیکن ابو طالب جو کہ آپ کے سب سے بڑھ کر اس وقت محافظ تھے، یعنی ایک طرح سے اس سسٹم میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بنا پر اللہ کے رسول کو اس کے کچھ فائدے بھی ہوئے. کہا جاتا ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے، ان کو گھر لایا گیا، پھر وہ لوگ سمجھتے رہے کہ یہ شاید اب ان کی موت ہو گئی ہے، لیکن ان کو آوازیں دے کر اٹھایا جاتا رہا. ان کی والدہ ان کے پیچھے پڑی رہی تو انہوں نے آنکھیں کھول کے دیکھا. جیسے ان کو ہوش آیا، یعنی بے ہوش ہو گئے تھے، جب ہوش آیا تو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کہ آپ محفوظ ہیں. جو یہ جملہ سننا تھا کہ ان کے والد پھر غصے میں آ گئے اور ان کو پھر ان کے حال پر چھوڑ کر چلے گئے کہ تمہارے لیے تمہاری ماں ہی کافی ہے، اور غصے سے چلے گئے. یعنی ابھی تو ان کی ہمدردی میں بول رہے تھے اور جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا پھر غصے میں آ گئے. پھر ام الخیر جو ان کی والدہ تھیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھانے لگی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک کہ اللہ کے رسول کی خیریت نہ معلوم ہو جائے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جواب نہیں دے سکتا. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، میں کہاں سے ان کی خبر لاؤں، یعنی ام الخیر نے کہا. تب ابو بکر صدیق نے کہا کہ جاؤ ام جمیل کے پاس جاؤ. اور یہ ام جمیل کون تھی؟ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا، یہ سابقون الاولون میں سے ہے. تو تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابو بکر نے تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھا ہے. ام جمیل کے پاس جب وہ پہنچی تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ محمد بن عبداللہ، کیونکہ رسول اللہ نہیں کہہ سکتے تھے وہ لوگ، کیونکہ ابھی تو علل اعلان کہا نہیں تھا اس بات کو نا. تو جب وہ ام جمیل کے پاس پہنچے تو ام جمیل آپ دیکھیں کہ کیسی ماشاءاللہ عقل مند اور کتنی فہم و فراست والی تھی. انہوں نے کہا کہ میں کسی ابو بکر اور محمد بن عبداللہ کو ان کے بارے میں کیا جانوں، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلتی ہوں. یعنی کتنی وہ ہوشیار ماشاءاللہ کہ انہوں نے فوراً نہیں کہہ دیا، کیونکہ وہ سمجھی کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں یہ لوگ جاننا چاہتے ہوں، کچھ ان کے خلاف پلاننگ کرنا چاہتے ہوں، ان کو کچھ خبر نہیں تھی. پھر وہ ام الخیر کے ساتھ ان کے گھر آئیں. پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زخمی حالت میں دیکھا تو وہ چیخ اٹھی اور کہنے لگی آپ کی فاسق اور کافر قوم نے آپ کی یہ حالت کی ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ضرور انتقام لے گا. یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوش میں آئے. ہوش میں آتے سے ہی سوال کیا کہ ما فعل رسول اللہ؟ ام جمیل نے کہا کہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں. آپ نے کہا کہ ان کی فکر نہ کرو, انہیں ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. انہیں آپ دیکھیں کتنا ان کو خیال اللہ کے رسول کا, ایک خاتون ہوتے ہوئے بھی. تو پھر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا ابو بکر صدیق نے, تو انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت آپ ابن ارقم کے گھر تشریف رکھتے ہیں. فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَلَّا أَذُوقَ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبَ شَرَابًا أَوْ آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ. جب ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ اے ابو بکر, اب تو تم کچھ کھا پی لو, تمہیں اللہ کے رسول کی خبر مل گئی ہے, تب وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم ہے جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا. کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے قسم کھا لی اس بات کے, لہٰذا اس وقت پھر ان کی والدہ اور وہ ام جمیل دونوں طرف سے دونوں خواتین آپ کو سہارا دے کر رات کے وقت وہاں پر لے گئیں. پھر اللہ کے رسول نے جھک کر آپ کو بوسہ دیا اور پھر سب نے آپ کی خبر گیری کی, اور آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دقت طاری ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے, بی ابی و امی یا رسول اللہ, لیس بی باس الا ما نال الفاسق من وجهی و حاضی امی برۃ بولدیہا و انت مبارک فادعوها الی اللہ و ادعو اللہ لہا عسی اللہ ان یستنقذها بک من النار. اللہ کے رسول, آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں, مجھے زیادہ تکلیف نہیں ماں سوا چہرے کے جس کو اس بدبخت نے گزن پہنچایا ہے. یہ میری مشفق اور مہربان والدہ ہیں اور آپ خیر و برکت کا منبع ہے. اللہ سے دعا کریں کہ میری والدہ کو اسلام کی سعادت نصیب ہو, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا کی, جس کے نتیجے میں وہ اسی وقت مسلمان ہو گئی. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ اسے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب بھی تکلیف اور مشقت آتی ہے اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ملتی ہے. آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ایک خوشی کا باعث نہ تھا کہ ٹھیک ہے وہ ایک تکلیف سے گزرے, لیکن اس کے بدلے میں آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ان کی والدہ مسلمان ہو گئی. ماشاء اللہ, یہ بہت بڑا آنر تھا. کیونکہ آپ دیکھیں انسان سب سے زیادہ جو فکر مند ہوتا ہے اپنے والدین کے لیے ہوتا ہے. جو لوگ ریورٹ ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو سب سے زیادہ اپنے والدین کی فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح ہمارے والدین جہنم کی آگ سے بچ جائیں. تو یہ ان کے لیے ایک آنر تھا, اور فتح مکہ کے وقت ان کے والد بھی الحمدللہ اسلام قبول کر چکے تھے. اب اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اعلانیہ دعوت و تبلیغ دینا, اور اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایمانی قوت کا پتہ چلتا ہے. علی رضی اللہ عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں بعد میں, اور وہ کہتے ہیں کہ واقعے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر تھے. اور ایک دفعہ خطبے میں کسی نے پوچھا علی رضی اللہ عنہ سے کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے. لوگوں نے جواب دیا, امیر المومنین آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, مجھے تو جب کسی نے دعوت دی تبھی میں نے اس سے مقابلہ کیا, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہادری میں بھی سب سے آگے تھے. ہم نے ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا. ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کون کرے گا تاکہ مشرکین میں سے کوئی آپ پر حملے کی جرات نہ کر سکے. اللہ کی قسم صرف ابو بکر صدیق ہی تھے جو اپنی تلوار لہراتے ہوئے آگے بڑھے. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکتا ابو بکر اس پر پل پڑتے. یقیناً آپ سب سے زیادہ شجاع تھے. پھر کہنے لگے کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ کفار قریش نے آپ کو گھیر رکھا تھا, کوئی آپ کو تکلیفیں دے رہا تھا, کوئی کچوکے لگا رہا تھا, کوئی جھنجھوڑ رہا تھا, اور وہ لوگ چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ تم نے تمام معبودوں کی جگہ ایک ہی الہ کو لا کھڑا کیا ہے. اللہ کی قسم ابو بکر کے علاوہ کوئی آگے نہ بڑھا. آپ نے سب کو اکھاڑ پچھاڑ کر رکھ دیا. آپ نے کسی کو پرے مارا, کسی کو دھکیلا, اور کسی کا گریبان پکڑ کر ہٹایا. اس حالت میں آپ کہتے جاتے تھے, ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. تم ہلاک ہو جاؤ, کہ تم ایسے آدمی کو مارنا چاہتے جو کہتے کہ میرا رب اللہ ہے. پھر علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر سے چادر ہٹا دی اور زار و قطار رونے لگے, حتیٰ کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. پھر فرمایا, اللہ کی قسم مجھے بتاؤ کہ آل فرعون میں سے ایمان لانے والا آدمی بہتر تھا یا ابو بکر صدیق بہتر ہے؟ سب لوگ خاموش رہے. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اللہ کی قسم ابو بکر کی زندگی کی ایک گھڑی آل فرعون کے مومن آدمی کی پوری زندگی سے بہتر ہے. اس آدمی نے اپنے ایمان کو چھپایا اور ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ ڈنکے کی چوٹ پر ایمان کا اظہار کیا. تو یہ ایک مثال ہے روشن, اور یہ گواہی کون دے رہا ہے آپ بتائیں؟ دو گواہیاں آپ کے بارے میں کس نے دی؟ علی رضی اللہ عنہ نے دی. تو پتہ نہیں پھر لوگ کیوں ایسا کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق کے بارے میں آپس میں ان کے بارے میں کچھ انبن ہو گئی تھی. یہ سب غلط خبریں ہیں, ہمیں اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے. علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ یہ گواہی دے کر علی رضی اللہ عنہ پر اتنا اس کا اثر ہوا واقعے کا کہ خود زار و قطار رونے لگے اور جو سننے والے تھے وہ بھی رونے لگے. کہ ابو بکر صدیق نے اسلام کی دفاع کے لیے کتنی قربانیاں دیں, کتنی اذیتیں اٹھائیں. یہ سب سے بڑھ کر دراصل ایک ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ اسلام کی خاطر آپ دیکھیں کیسے ابو بکر صدیق نے قربانی دی. کیا آج ہم کر سکتے ہیں ایسا؟ آپ دیکھیں کہ آج کیا معاملات ہیں. آج جسمانی تو آپ چھوڑیں, جو اذیتیں دینا ہے, آج ہمارے افکار پر, ہمارے اقدار پر, ہماری تہذیب, ہمارے تمدن پر حملہ کیا جا رہا ہے. آج اسلام کو کس طرح سے توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، اسلام کی کیسی تصویر آج دنیا کے سامنے ہے۔ ایسے وقت میں تو ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر اٹھیں اور بتائیں کہ اسلام کیا ہے، حقیقت لوگوں کے سامنے رکھیں کہ ہمارا دین وہ تو ہمیں خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے، اپنے ساتھ بھی، دوسروں کے ساتھ بھی، عام مسلمانوں کے ساتھ بھی۔ الدین النصیحہ، ہم پڑھتے ہیں نا حدیث میں، تو کس کے لیے ہے یہ دین خیر خواہی؟ تمام لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے بھی، علماء کے لیے، حکمرانوں کے لیے بھی، اور سب لوگوں کے لیے خیر خواہی ہے۔ پھر دوسری سب سے عظیم قربانی ہم ان کی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پورا مال غلاموں کی آزادی میں لگا دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو اتنا زیادہ پیسہ دے کر آزاد کرنا پڑا، اور وہ لوگ ہنستے تھے آپ کے اوپر، ابوبکر صدیق پر، کہ کیسے بیوقوف اور نادان ہیں کہ اتنا بڑا مال اتنے ایک ایسے غلام کے لیے لگا دیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ کس غلام کے لیے کیسا مال لگایا گیا؟ کیا بلال رضی اللہ عنہ کوئی معمولی شخصیت تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ لگے رہے؟ اور پہلے مؤذن، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے پہلے مؤذن، جنہوں نے کعبۃ اللہ پر چڑھ کر فتح مکہ کے دن اذان دی، سبحان اللہ، اتنا بڑا آنر ان کو ملا، تو کیا یہ معمولی غلام تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر اتنی تکلیف میں برداشت کی؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام غلاموں کو آزاد کیا، اپنا مال وہ دیتے گئے غلاموں کو آزاد کرنے میں، یہاں تک کہ ان کے والد کہتے ہیں کہ تم نے سارے جو غلام آزاد کیے ہیں سب کمزور آزاد کیے ہیں، تم کوئی طاقتور غلام کیوں نہیں آزاد کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو میں سب اللہ کی خاطر کرتا ہوں، تاکہ وہ تکلیف میں اور مصیبتوں میں نہ پڑے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی کی اور رضا کی خاطر کرتا ہوں۔ تو کہا جاتا ہے اسی پر پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پھر جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا رہا اور اس نے نیک بات کی تصدیق کی، اسے یقیناً ہم عنقریب راحت کی منزل کا اہل بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیات ہیں، اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھیں۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے چند درخشاں پہلو تھے جو آج ہم نے ڈسکس کیے۔ ان تمام باتوں کو، یہ تو ابھی شروعات کی باتیں تھیں، اصل جو ان کے ہم کارنامے دیکھیں گے وہ مدنی زندگی میں دیکھیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ صحابہ کرام کی سیرت جو پڑھ رہے ہیں، صرف ہم معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں، اس لیے سن رہے ہیں اور اس لیے سنا رہے ہیں کہ ہمارے اندر وہ ایمان، وہ جذبہ ایمانی پیدا ہو، وہ حرارت پیدا ہو جو کہ ایک مسلمان، ایک مومن میں ہونی چاہیے۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مال خرچ کیا، اپنی جان کی قربانی دی، اپنا سب کچھ لگا دیا اسلام کی راہ میں، آج میں اور آپ ہم غور کریں، کیا آج ہم اس طرح سے اپنا مال اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آج ہم اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں نعمتیں، کیا وہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار ہیں؟ الحمدللہ، آج آپ دیکھیں، آج ہمیں کتنی سہولیات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، کتنی نعمتیں آج ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں۔ آپ دیکھیں، آج تو قربانیاں بھی نہیں دینی پڑ رہی نا، نہ جسمانی نہ مالی، بس تھوڑا بہت وقت ہی لگانا پڑتا ہے، تو آج ہم وقت لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آج یقین یعنی بہت، سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے نوجوان بچے، ان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے۔ آج ہمارے نوجوان بچوں کی کونسلنگ کی ضرورت ہے۔ آج ہماری نئی جنریشن کس طرف جا رہی ہے؟ 24 گھنٹے ان کے ہاتھ میں موبائل، نہ وہ دین کی رہی نہ دنیا کی رہی۔ دنیا یعنی اب بچے پڑھنے سے بھی کتراتے ہیں، اسکول کا پڑھنے سے بھی وہ کترانے لگے ہیں۔ تو کتنی ضرورت ہے کہ ان کی صحیح تربیت کی جائے، ان کی صحیح نشو و نما ہو، ان کی تربیت ہو، ان کا تزکیہ ہو۔ اس کے لیے پہلے ہم خواتین کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ مائیں ہی ہوتی ہیں تربیت کرنے والی، مائیں ہی ہوتی ہیں بچوں کو اسلام کی طرف، اپنے دین کی طرف راغب کرنے والی، ان کے اندر جوش اور جذبہ ابھارنے والی۔ تو ہم ماؤں کو وقت دینا پڑے گا، ہم کو قربانی دینا پڑے گا۔ ہم جب قربانی دیں گے تب یہ خیر پھیلے گی انشاءاللہ۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے گھر میں ایسی کچھ اس طرح سے سسٹم بنائیں کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سیرت کو ڈسکس کریں، اور اپنے بچوں کو پھر جب آپ یہ سیرت ڈسکس کریں اور وہ چھوٹے چھوٹے سوالات کا جواب دینے لگیں، آپ ان کو گفٹ دیجئے، آپ ان کو تحفے تحائف دیجئے۔ آپ دیکھیں، اسلام ڈانٹنے اور مارنے سے نہیں سمجھایا جا سکتا، سکھایا جا سکتا۔ یا جو بھی آپ اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں بتاتی ہیں، کوئی باتیں سکھاتی ہیں، وہ ڈانٹ اور مار سے نہیں ہو سکتا، ساتھ میں بیٹھنا پڑے گا۔ کبھی ڈانٹنا بھی ضروری ہے، بہت زیادہ نرم مزاجی بھی بعض اوقات بچوں کو بگاڑ دیتی ہے، لیکن صرف یہ بچوں کے حوالے کر دینے سے نہیں ہوگا، یا مولوی صاحب کے حوالے کر دینے سے نہیں ہوگا، یا قاری صاحب کے حوالے کر دینے سے نہیں ہوگا، ماؤں کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ جب تک مائیں قربانیاں نہیں دیں گی، تب تک بچے ہمارے نہ ابوبکر صدیق بن سکتے ہیں، نہ علی، نہ عثمان، نہ طلحہ، نہ عمر رضی اللہ عنہم۔ اگر ہم چاہتے کہ ہمارے بچے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں، ان کے جیسا کردار اپنائیں، ان کے جیسے اخلاق اپنائیں، ان کی جیسی بہادری ان کے اندر آئے، تو اس کے لیے ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سیرت کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اور اپنے بچوں کے اندر بھی یہ عادتیں ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.